چلیں انشاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم آیت نمبر 1-34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف یا عین صاد حروف مقطعات ہیں, اور 29 صورتیں حروف مقطعات شروع ہوئی ہیں. اور ہم پہلے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. ذکر رحمت ربی کا, ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا. تیرے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سامنے کس کا ذکر ہے؟ تیرے رب کی رحمت کا. جو کس پہ ہوئی یہ رحمت؟ عبدہو, عبد پہ, اس کے بندے پر جو ہوئی, زکریہ علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے, اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ تیرے رب کی رحمت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی, آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کیا رحمت تھی جو کس کے اوپر ہوئی؟ عبدہ, اس کے بندے پر اس نے یہ رحمت کی جو زکریہ علیہ السلام تھے. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا عربک کے ورڈز, تو پھر ہمیں کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی. اور یہاں پہ دیکھیں, زکریہ علیہ السلام کا ادھر بھی ذکر آیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ان کی پیدائش کے. اور آپ ضرور پڑھیے گا سورہ آل عمران, شروع میں ہی کچھ ایک دو رکوعات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا, بلکہ حضرت مریم کا پہلے ذکر آتا ہے, جیسے یہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ حضرت مریم کی پیدائش کا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری بات جو ہوئی ہے اس کے اندر ہی, حضرت مریم کے ذکر کے بعد زکریہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, اور یہاں پہ بھی آیا. تو وجہ کیا آیا؟ وجہ یہ نظر آتی ہے ہمیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زکریہ علیہ السلام جو ہیں, ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ایسی عمر میں جبکہ وہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے, اور یہ ایک معجزانہ پیدائش تھی جب وہ دونوں بالکل قابل نہیں تھے کہ ان کے کوئی اولاد ہو. اور تو عیسائیوں کو بھی اس صورت میں ایک طرح سے ان کو بتایا گیا ہے کہ تم کس بات پہ اتنے حیران ہوتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے جو ہوئی ہے, وہ تو تم نے ان کو پھر اللہ کا بیٹا بنا دیا, کیونکہ ان کی پیدائش ایک مطلب ان نیچرل طریقے سے ہوئی ہے, جو نیچرلی فطرتاً ویسا نہیں ہوتا کبھی. تو یہ بھی تو دیکھو, زکریہ علیہ السلام کے بچے کی پیدائش بھی تو کتنی ان نیچرل تھی نا. تو اگر اس طرح کی پیدائش کے اوپر ہی کوئی خدا بننے لگے, تو پھر تو یحییٰ علیہ السلام بھی کیا خدا تھے؟ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک طرح سے یہ تمہید ہے, سمجھ لیں کہ یہاں پہ زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. تو یہ اس میں یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہو گئی تو اس پہ حیران ہو رہے ہیں. دیکھو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی, اور یہ آگے ذکر آ رہا ہے. پھر دوسری بات یہ دیکھیں, ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائمنگ کیا ہے اس صورت کی, ٹائمنگ وہ ہے جب اتنے شدید حالات سوچیں سخت ہو گئے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کو مجبوراً اس کے بعد, اس صورت کے بعد جو ہے نا, ان کو ہجرت کرنی تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسے ٹائم پہ اتری ہے جب انتہائی بہت ہی مشکل ٹائم تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی, ہم آپ کے پاس ذکر کر رہے ہیں رحمت کا اپنے بندے زکریہ پہ جو ہم نے کی. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے اپنے بندے زکریہ پہ رحمت کی. تو آپ یہ نہ سوچے کہ ہم آپ کو بھی بھول گئے, آپ پہ بھی اللہ کی رحمت آئے گی. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے رحمت کی, کہ جس وقت بالکل جو سارے اسباب تھے, آڈز تھے, وہ ان کے خلاف تھے, ہر حالات بالکل الٹ تھے, جو کسی طرح بھی پاسبل نہیں ہے کسی انسان کے لیے اولاد ہونا ان حالات میں, لیکن اللہ نے ان کو اولاد دی. تو آپ کے ہاں بھی یہاں حالات بالکل ناموافق ہیں, حالات بالکل اپوزٹ ہیں, بہت ہی مشکل حالات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اپنی رحمت کرے گا. اللہ تعالیٰ کو بہت یعنی پیارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بھی رنج نہ کریں, اے نبی اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے, آپ پہ بھی رحمت آئے گی جیسے زکریہ علیہ السلام پہ آئی تھی. اسے پتہ چلتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر انسان ہی تو تھے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوتا تھا, اور کیسے جو لوگوں کے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی ہوتا تھا ظاہر ہے. اب کیا رحمت ہوئی, اب یہ سٹوری بتائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذ نادا, یاد کرو جب اس نے پکارا, کس نے؟ زکریہ علیہ السلام. ربہ, اپنے رب کو. ندا ان خفیہ, ایک ندا خفی, چپکے چپکے. سبحان اللہ, یہاں پہ دیکھیں ندا جو ہے نا اونچی آواز میں ہوتی ہے, میں نے آپ کو جیسے بتایا, اور ساتھ کہہ دیا خفیہ بھی, چپکے چپکے بھی. تو یہ تو دو اپوزٹس آ گئے, یہ کیسی پھر پکار ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بوڑھا آدمی جو ہو جاتا ہے نا, اب جسٹ امیجن کریں اپنے ذہن میں کوئی ایسا آدمی لے کر آئیں جو جن کو سب سے بوڑھے, جس انسان کو آپ جانتے ہو سب سے بوڑھے, میرا نہیں خیال آپ اتنے بوڑھے شخص کو کسی کو بھی جانتے ہوں گے, آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہے ہوں گے وہ بہت حد بھی ہوگا تو 80s میں ہوں گے, 90s میں ہوں گے. کین یو امیجن کہ زکریہ علیہ السلام, کہا جاتا ہے کہ 110 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی, 110 ایئرس ابو 100 تھے, سوچے ہم تو کسی کو بھی ایسے کو نہیں جانتے. اب ایسے وقت میں کسی انسان کی آواز کا حال کیا ہو جاتا ہے, آواز ویسے ہی بالکل نحیف سی ہو جاتی ہے, آواز بھی کمزور ہو جاتی ہے بوڑھے کی تو, اور اس میں اگر کوئی بوڑھا جو ہے وہ رو رو کے مانگ رہا ہے تو اب آپ بتائیں کہ آواز کہاں جائے گی, آواز ہی بالکل ڈسپیئر ہو جاتی ہے. تو وہ ہے کہ یعنی وہ اگر پکارنا چاہ بھی رہے ہیں اونچی آواز میں تو آواز ان کی جو ہے نا وہ یعنی خفی ہو گئی ہے, کیونکہ رونے کی وجہ سے, اس وجہ سے آواز یعنی ایک طرح سے بند ہو گئی ہے, چپکے چپکے والی ہو گئی ہے, بالکل لائٹ ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں ندا کا جو لفظ ہوتا ہے نا, ندا, ندا میں جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا فریاد کرنا, ایک ہوتا ہے ویسے ہی مانگنا, ایک ہوتا ہے فریاد. جب ہم کہتے ہیں فریاد تو اس میں کیا ہوتا ہے, بہت ڈیسپریشن ہوتی ہے, اللہ دے دے بس. ہم کہہ رہے ہیں اس نے اس سے مانگا اور اس نے فریاد کی, اب اس میں انسان بالکل ہی اپنے آپ کو کر دیتا ہے کہ بس مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے اس کی ضرورت ہے, جب انتہائی ڈیسپریشن ہو جاتی ہے. تو دعا نہیں فرمایا یہاں پہ کہ انہوں نے دعا کی, فرمایا انہوں نے ندا دی اللہ کو. اور جب انسان بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا, اللہ دے دے بس, ایسے کر کے پھر بات کرتا ہے نا. اور لیکن اب یہ خفی جب آ گیا, اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ اتنی بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے, یہ بڑھاپے کو, اور ایک طرح سے اولاد چاہ رہے ہیں نا, اولاد کی دعا کر رہے ہیں, اور یہ دعا لوگوں کے نزدیک تو ایک انوکھی سی بات ہو جائے گی, دیکھو اتنا بوڑھا کیا مانگنے لگا, تو اس لیے بھی خفی تھی. پھر اس کی ایک اور بھی وجہ بتائی جاتی ہے, یہ جو تیسری وجہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو پوشیدہ دعا ہے نا, ہلکی ہلکی, ویسے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے چاہے اس کو اونچی آواز میں پکارو چاہے اس کو ہلکی آواز میں پکارو, اللہ ہر ایک آواز کو سنتا ہے, مگر جو پوشیدہ دعا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہے, اس لیے کہ اس میں ریا نہیں آتی, اس میں دکھاوا نہیں ہے کہ آپ اونچی اونچی آوازوں کے اندر لوگوں کو دعائیں دیں, نہیں, اس کی وہ اس کے آگے خفی زیادہ پسندیدہ ہے. کیا, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت دعا کی, یعنی جو بالکل قبولیت کا وقت ہے اس ٹائم پہ انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ان کی دعا کیا تھی, اور اس میں سبحان اللہ ہمارے لیے بہت زبردست آداب سکھا دیے گئے ہیں کہ کیسے دعا مانگنی چاہیے ہمیں, دعا کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا, تو دعا کیسے مانگے دیکھیں ذرا, آپ غور کریں زکریا علیہ السلام کی دعا کو. قال ربی, کہا اے میرے رب. اچھا اب آپ یہاں پہ نا اس صورت میں دیکھیں گے بہت زیادہ ڈراپ ہو رہے ہیں, الفابیٹس بہت ڈراپ ہو رہے ہیں. آپ کو میں نے آگے بھی بتایا کن تھا, کو اکو ہو گیا, یا اس طرح اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں پہ ربی ہونا تھا, ربی, اے میرے رب, مگر کیا ربی, یعنی پکار میں ایسی ہے کہ بس یعنی وہ اتنا بھی نہیں ڈیلے چاہ رہے کہ جلدی ہو جائے, ربی یعنی وہ ہے نا کہ انسان کوئی چیز بس جلدی چاہتا ہے, انی بے شک میں وہانا، میں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی کیا چیز، العظم منی، عظامی بھی کہہ سکتے تھے، ہڈیاں میری، عظامی، لیکن عظم، عظم ایک ہڈی کے لیے، واحد کے لیے، ویسے تو کہا جاتا ہے یہ عظم جنس بھی ہو سکتا ہے، یعنی واحد اور جمع دونوں کے لیے بھی آ سکتا ہے، مگر اگر ہم صرف عظم کا مراد ہڈی لیں، واحد کا صیغہ لیں اس میں، تو میری ہڈی، یعنی میری ہڈیاں ساری ایسے ہو گئیں جیسے ایک ہی ہو گئی ہو، اتنی کمزور ہو گئی، اور ہڈی آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا سب سے مضبوط جو ہے نا پارٹ ہے، ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اگر ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو باقی جسم کا کیا حال ہوگا، تو سب سے پہلے اپنی عاجزی دکھا رہے ہیں، اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں، اپنی دکھا رہے ہیں کہ میں کتنا ویک ہوں، اللہ دیکھ میرا کیا حال ہو گیا، میری ہڈیاں تو اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ یعنی، اور پھر منی کہا، عظمی میں نے آپ کو بتایا نا، عظامی بھی کہہ سکتے تھے، تو منی الگ سے ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہڈیاں اور میں الگ الگ ہو رہے ہیں، یعنی آپ ورڈنگ دیکھیں ان کی اتنی خوبصورت ہے، اور پھر دیکھیں واشتعال رأس شیبا، اور میرا سر بھڑک رہا ہے بڑھاپے سے، کچھ اور بھی بڑھاپے کی بات کہہ سکتے تھے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن میرا سر بھڑک رہا ہے، بھڑک رہا ہے کا مطلب کیا، کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگ جائے اور وہ راکھ بن جائے نا، تو جو راکھ ہوتی ہے تو اس کے بعد تو کوئی چیز جب راکھ بن جاتی ہے کچھ فکس نہیں ہو سکتا نا، یعنی میں اب ایسی عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ اب واپس میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میرے صحیح نہیں ہو سکتی، میں اتنی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اب واپس میری طاقت تھوڑی آ سکتی، اور پھر ویسے بھی بھڑکنے سے کا مطلب کیا، یعنی جب کوئی یہ کہے کہ میرا سر بھڑک رہا ہے، آگ یعنی اس کے اوپر لگ گئی ہے، تو ایسے ہے جیسے آگ چیزوں کو جب لگتی ہے تو چمک آ جاتی ہے نا ان میں، اسی طرح جب بالکل سفید بال ہو، ایک بھی کالا بال نہیں ہے، بالکل سفید، تو ان میں کیسی شائن سی آ جاتی، چمک سی آ جاتی ہے، کہنے کا طریقہ بھی دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے. اچھا پھر ولم اکم بدعائی کا ربی شقیہ، اب جب اپنا کمزوری بتا دی تو اس کے بعد اللہ تیرا کتنا میرے اوپر احسان ہے، آج تک ولم اکن اور نہیں ہوں میں بی دعائی کا ساتھ تیری دعا کے، تجھ سے مانگ کے ربی شقیہ، کبھی نہ مراد. دیکھیں پیغمبروں سے آپ سیکھیں دعائیں مانگنی کیسے ہوتی ہیں، ہم دعا مانگتے بعد میں اور پہلے کہہ دیتے ہیں میری دعائیں کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، سخت ناشکری کے کلمات ہیں اور سخت بے ادبی کی بات ہے، واقعی نہیں قبول ہوئی، اللہ نے تو بن مانگے دیکھو تمہیں کیا کیا دیا ہوا، اور تم کہتے ہیں میرے تو کبھی دعا نہیں سنی جاتی، آپ مانگ لیں میری کہاں سنی جاتی، ہم نے تو بڑی مانگی ہیں دعائیں، اگر تم وہ گننے لگو نا جو بن مانگے تمہیں مل چکا ہے تو گن نہیں سکتے. اور وہ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑھاپے کی میں اس انتہا کو پہنچ گیا ہوں، اس کے باوجود آج تک تجھ سے جو مانگا پھر کبھی محروم نہیں رہا مانگ کے، یعنی تیرے در سے کبھی خالی نہیں یہ ہوا بندہ، اور مانگا صرف اللہ سے ہی دیکھیں، اور میرے بال سفید ہو گئے لیکن کبھی محروم نہیں مجھے تنہیں رہنے دیا، اللہ ہمیشہ عطا کیا. اور یہ بھی دعا کا یہ پارٹ بھی بڑا اس طرح سے خوبصورت ہے کہ جب کسی کو کہا جائے نا آپ کے ہاں سے تو کبھی ہم خالی ہاتھ آئے ہی نہیں ہیں، تو یہ اس کو ایک پرووک کرنا ہوتا ہے کہ وہ اور عطا کرے، اب بھی آپ ہمیں دے کے بھیجیں. ٹھیک ہے، کسی کو آپ کہیں لو جی آپ نے کبھی کون سا ہمیں کچھ دیا، آپ کون سا ہمارے ساتھ کبھی اچھا کیا، تو وہ کہے گا جاؤ پھر چلے جاؤ، ابھی بھی نہیں کچھ دیتا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا کریں، تو یہ ایک تعریف کے کلمات ہے نا، یہ ایک پریز ہے. تو تدرع یعنی اپنی کمزوری، اپنی عاجزی بھی دکھائی، اور اللہ کے انعام کو بھی مینشن کیا، اور اس میں ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے شکر گزار ہیں، ان میں ان کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے سامنے احسان مندی کا اظہار، کہ اللہ میں تیرا احسان مانتا ہوں، تو نے کبھی نہیں مجھے ایسے محروم رکھا، کتنی آپٹمسٹک ہے نا، اور کتنا یقین ہے اللہ کے اوپر، کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ جو دعا یقین کے بغیر مانگی جائے نا پتہ نہیں قبول بھی ہوتی کہ نہیں، آج تک تو قبول ہوئی نہیں، وہ دعائیں نہیں قبول ہوتی. پھر دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تیرے ہاتھ میں، تو عطا کر سکتا تو عطا کر دے، اور اللہ ضرور سنے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو. اور یہ جو ڈاواں ڈول ہو کے مانگنا ہے، پتہ نہیں ہو کہ نہیں، پتہ نہیں دے کہ نہیں، آج تک تو نہیں دیا، کیا پتہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے ایٹیچیوڈ۔ تو اتنی خوبصورت ان کی بات یہ لگتی ہے نا، اللہ تو نے کبھی محروم ہی نہیں کیا۔ تو اگر آپ کو یہ الفاظ نہیں بھی یاد ہوں تب بھی ضرور اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کو رکھیں کہ اللہ تو نے کبھی مجھے ایسے نہیں اپنے در سے خالی جانے دیا، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ، دیکھیں انسانوں کے پاس آپ چلے جائیں ان کے دروازے پہ جا کے کچھ مانگ لیں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے۔ جو رب کے دروازے پہ جائے تو کیا اس کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، آپ کو بتایا ہوا حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر یا تو وہی چیز دے دے گا یا کوئی بڑی مصیبت ٹال دے گا یا آخرت میں اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دے گا کہ انسان نے آخرت میں جانا ہے تو کہنا ہے آئے کاش دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، یہیں پہ سب کچھ مل جاتا۔ تو اللہ میں تو نہیں محروم ہوا۔ اب دیکھیں اس میں ہمیں ایک یہ بھی بات یہ تھوڑی پتہ چلتی ہے، ابھی تک دعا انہوں نے کچھ نہیں مانگی۔ اتنی ایک امپاسبل قسم کی جو دعا ہے نا، جس کو انسان کہتا ہے امپاسبل، دس از ناٹ پاسبل کہ ایسے انسان کا کوئی اولاد ہو جائے جو چیز مانگنے والے ہیں یہ کبھی مل جائے، لیکن جب انسان دعا کرے کسی چیز کی بھی تو اتنے یقین کے ساتھ کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مینشن کرے، اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، اللہ میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں، اللہ میں تو محتاج ہوں، تو محتاج نہیں، اللہ میں تو بے زور ہوں، تو بے زور نہیں، تو کر سکتا ہے، اس طرح سے مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قدرتوں کو اپنی جھولی نہ دیکھیں، دیکھیں کہ وہ جو دینے والا ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اس کی قدرتیں کتنی بڑی ہیں اور وہ جو چاہے عطا کرے۔ ٹھیک ہے، وَإِنِّي خِفْتُ، اور اب اپنی دعا کی اس کے اوپر جا رہے ہیں بات کے اوپر، پہلے ریزن دیکھیں، ریزن بیان کر کہ میں کیوں یہ مانگنا چاہتا ہوں، اللہ انہیں خفتو، یا اللہ آپ دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے ساتھ، ہماری دعائیں کیسے ہوتی ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ دیکھیں ابھی تک ان کی باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اب اللہ کو نہیں کیا پتا کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا سر سفید ہو گیا، نہیں پتا ہے اللہ کو، اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ انسان کو باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ انسان کنورسیشن کرتا ہی رہتا، تھکتا نہیں۔ تو اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، صرف رٹے رٹائے جملوں کی دعائیں کرنا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا اچھی کر دے، اللہ آخرت اچھی کر دے، اللہ یہ کر دے یہ کر دے، میرے بچے ایسے کر دے، میرے فلاں کر دے، چلو دعا پوری ہوئی، چلو جی مصلی اٹھایا اور چلے گئے، یہ نہیں ہے، یہ ہے طریقے۔ اللہ میں تو ڈرتا ہوں کس چیز سے، الموالی، اپنے قرابت داروں سے، میں ورائی، میرے پیچھے سے، کس بات سے، میں اس لیے اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں اتنے بوڑھے آدمی کو آگے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، موت نظر آ رہی ہے، اب آگے تو مرنا ہے، لیکن اب مجھے فکر کس بات کی ہے، میرے پیچھے سے کیا بنے گا، میرے رشتے داروں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، یہ نہیں کہ وہ خوف آ رہا ہے، کوئی خوفناک مطلب بھی، ڈر کا ہے یہاں پہ کہ اللہ مجھے کانفیڈنس نہیں ہے، میرے پیچھے سے یہ جو میرا کام ہے اس میں وہ میری جان نشینی کیسے کریں گے، میرے مرنے کے بعد اس کام کو کیسے سنبھالیں گے، کیا کام تھا زکریا علیہ السلام کا، وہ نبی تو تھے ہی تھے، وہ تو صحیح ہے، اب نبوت تو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کسی کو، کوئی نبی آگے اپنے کسی کو نبوت دے نہیں سکتا، اب اس کے بعد تم نبی ہوگے، ایسے نہیں ڈیزگنیٹ کر سکتا، مگر کیا اور کام کیا تھا ان کا، مسجد اقصی کی خدمت کرتے تھے، امامت کا منصب ان کے پاس تھا، دین پھیلاتے تھے، دعوت دیتے تھے لوگوں کو، یہ اللہ یہ دین کا کام جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے قابل ہیں کہ اس کو سنبھالیں۔ وہ جو ان کے رشتے دار تھے نا وہ زیادہ دین کی طرف نہیں تھے، جیسے ہوتا ہے خاندانوں میں، تو اب ان کو فکر کس بات ہے کہ کوئی اپنی دولت کی فکر نہیں تھی، میرے بعد میری فیکٹریاں کون سنبھالے گا، ہمیں تو ایسی فکریں ہوتی نا، اللہ کوئی بچہ دے دے، پھر پیچھے اتنا بڑا ہم نے کاروبار بنا لیا، کون دیکھے گا ہمارے کاروبار، اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، کون اس کو استعمال کرے گا، تو اس کے لیے اولاد مانگتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان کو اولاد کیوں چاہیے کہ اللہ مجھے اس لیے اولاد دے کہ مجھے ان میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو میرے بعد یہ کام کو سنبھالے۔ ٹھیک ہے، یہ دعوت کا، دین کی خدمت کا کام کون کرے گا؟ وہ کانت امرات آخرا، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بھی بانج ہے۔ کانت سے پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ سے، میں نے آپ کو بتایا نا کانا کانت استمرار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیشہ سے، یعنی آج تک اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہو سکی، بچہ پیدا نہیں ہو، ظاہر ہی بات ہے یہ خود اتنے بوڑھے ہو گئے، بیوی بوڑھی ہو گئی ہوگی، اور آج تک کبھی نہیں کوئی اولاد ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ کی ہی ایک بانج ہے. تو میرا اپنا بھی کوئی بچہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کو سنبھال لے. وہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ تو تو مجھے اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص جناب پاک سے، اپنی اسپیشل فیور سے، اللہ اپنے اسپیشل بہاف سے مجھے دے دے، عطا کر دے. ہب لی ہے جیسے تحفہ ہوتا ہے نا، اللہ مجھے دے دے ایک ولی، ایک وارث. اب وارث آپ سے ولی سے مطلب وارث، آپ اس طرح کا وارث نہ سمجھیں کہ جو ہمارے جیسے ہم وارث سمجھتے ہیں کہ میرا بعد میرا وارث میری جائیداد کا یہ ہے، کیونکہ پیغمبروں کے جو وارث ہیں نا، پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبروں کی وراثت جو ہے کیا ہوتی ہے، زمینیں جائیدادیں نہیں ہوتی، ان کا تو جو سامان بھی ہوتا ہے نا وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، ان کی وراثت ہے علم. ان کی وراثت ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نبوت ہے کہ وہ وراثت میں نبوت چھوڑ جائیں پھر ان کا بچہ نبی بن جائے پھر اس کا بچہ نبی بن جائے، پھر اس طرح بھی نہیں ہوتا. ان کی وراثت علم ہے اور ان کے وارث علماء ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جو علم آپ لے رہے ہیں نا، آپ پیغمبروں کی وراثت لے رہے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. لوگ دنیا پیسہ اکٹھا کر رہی ہوگی، کہیں جابیں کر رہی ہے، کہیں کچھ کر رہی ہے، اور آپ نبیوں کی وراثت سمیٹ رہے ہیں. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے، تو اس کی ناقدری نہ کیا کریں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا میرا کوئی ہو ولی جو اس کے اوپر میں بھروسہ کر سکوں، اس کے اوپر میں یہ چھوڑ سکوں، جو میرے علم کا وارث بنے، جو میرے پاس علم ہے اس کو وہ دوں، پھر وہ آگے کام کر سکے. اچھا آپ دیکھیں، آپ ولد نہیں مانگا کہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، اس لیے کہ اصل چیز ان کو چاہیے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی وارث چاہیے، میرا اس دین کی خدمت کے لیے کوئی چاہیے، اس کام کو سنبھالنے کے لیے، جو سلسلہ یرثونی، جو وارث ہو میرا، میرے سے آگے وراثت لے. یعنی کیا لے، کیا وراثت میں لے گا؟ علم. وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی آل میں سے، آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا اسرائیل، اور ان کے بچے سارے بنی اسرائیل. آل میں بھی کون آتا ہے؟ آل میں انسان کے، ٹھیک ہے فیملی تو آتی ہے، لیکن آل میں اس کے امتی، اس کے جو بھی اتباع کریں، اس کے ساتھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وعلی آل محمد، جب ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم آل محمد بھی کہتے ہیں، اس میں پھر ہم خود بھی آ جاتے ہیں سارے، ہم اپنے لیے بھی پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی، آپ کے صحابہ بھی آ جاتے ہیں. آل یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اہل، اہل میں صرف فیملی آتی ہے، آل میں یہ سب آ جاتے ہیں. اب آپ کو درود شریف پڑھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یار سنی، جو میرا بھی وارث ہو، اور آل یعقوب میں سب کا نہیں، کیونکہ سارے بنی اسرائیل میں تو کئی ایسے بھی تھے جو صحیح نہیں تھے، اب وہ پتا کیسے کیسے ان کے علماء تھے. مین سے، یعنی جو ان میں سے نیکوکار ہوں، ان کی بھی وراثت لیے، یعنی ان کا بھی علم یہ آگے اس کو ملے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں، تو جس نے اس میراث کو لے لیا اس نے بڑی میراث پائی اور وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں پھر، الحمدللہ، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ لے رہے ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قابل بنائے کہ صحیح طرح سے ہم حق ادا کر کے لیں. تو دیکھیں آپ، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس چیز کی اہمیت، یہی کہ اپنی اولاد کے اندر دین کو ٹرانسفر کرنا، دین کا علم ٹرانسفر کرنا، سمجھ آئی نا؟ ان کو فکر اس کے، ہم میں سے شاید کبھی بھی نہیں کوئی ایسی بات کو سوچتا ہو کہ علم کو ٹرانسفر کیا جائے. ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو اتنے اتنے بینک بیلنس ہیں، زیورات ہیں، اتنا میں نے کچھ بنایا ہوا، کوئی میری بیٹی نہیں ہے کون لے گا، آئے کتنا کاروبار ہے، کوئی میرا بیٹا نہیں ہے کون اس کا وارث بنے گا، یہ فکریں ہمیں ہوتی ہیں، ہمیں علم کی تو نہیں فکر ہوتی. ہمیں یہ صورت سکھاتی ہے کہ اپنی اولاد کے اندر علم کو ٹرانسفر کرنے کی فکر کرو، دین کے علم کو، اور یہ بہترین صدقہ جاریہ. اچھا تو اب ہے کیا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو کوئی سنبھالنے والا مجھے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، میں سے جو نیک ہیں. اچھا اب اس سے آپ کو ان کی فکریں بھی پتہ چل رہی ہیں گی کہ ان کی فکریں کس چیز کی ہوتی تھی. ورنہ ویسے انسان اس اگر کوئی مانگتا ہو تو ہم سوچتے ہیں ذہن میں کوئی یہ مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، جو بوڑھے کو تو یہی ہوتا ہے نا، ایسا کوئی دے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. وہ یہ نہیں مانگ رہے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اس خدمت کو آگے لے کے چلے. سبحان اللہ، کہ یہ فکریں ہونی چاہیے انسان کی. وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيَّا. سبحان اللہ، اللہ ہمیں دعائیں کرنا بھی سکھا دے. یا اللہ ہمیں تو دعائیں بھی مانگنی نہیں آتی، کہ اللہ میرے رب اس کو بنانا رضیا، راضی رہنے والا. یہ دونوں معنی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک معنی خود جو راضی کرنے میں لگا رہے اللہ کو، اے اللہ ایسا بچہ دینا جو ہر وقت تجھے راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے. سبحان اللہ، اب جو خود ایسے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے والے، انہی کو یہ فکر ہوگی نا کہ اللہ مجھے اولاد بھی ایسی دینا جو تیری رضا کو پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے بس دن رات ایک کر دے، تیرا پسندیدہ بننے کے لیے. اور دوسرا معنی جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے راضی کرے اور تو اس سے راضی ہو جائے، مفعول کے معنی میں بھی ہے نا. اور پھر اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی بات ہی نہیں، بلکہ ہر طرح سے جو راضی ہوگا، سوچیں آپ کہ جو راضی ہوگا، جو کنٹینٹ ہوگا انسان، جو بھی اس کے پاس ہے اور یا جو بھی اللہ کا فیصلہ جو اس میں راضی ہوگا، پھر وہی دین کی خدمت کر سکتا ہے نا. اور جس کو ہر وقت یہ حوث ہو مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے فلاں، وہ تو دنیا کی دوڑ میں لگ جائے گا، وہ کیا دین کی خدمت کرے گا. دین کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان راضی برضا رہے، اللہ سے ہر وقت راضی رہے، جو میرے پاس ہے اس پہ قناعت ہو، جو فیصلہ تقدیر کا ہو گیا اس پہ راضی رہے. اور دیکھیں دعا اس قسم کی مانگنی چاہیے جب انسان کے اولاد کی پتا ہو، یا پہلے سے بھی ایسی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی اولاد دینا یا جس سے اللہ راضی ہو گیا، یا جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، پھر اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی. اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریہ، لیکن یہاں پہ یہ نہیں آیا قالا، اس نے کہا، آنا تو یہ چاہیے تھا نا قالا یا زکریہ. اب جو میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا، جو حرف گر رہا ہے یا جو لفظ گر رہا ہے اس کا بھی کوئی معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی ان کی دعا سنی، فوراً ہی فرما دیا کہ قالا بھی نہیں فرمایا، قالا بھی یہاں سے یعنی حذف ہے، نہیں، فوراً اللہ نے جواب دیا، ذرا بھی ڈیلے نہیں آیا کہ قالا کا ہی ڈیلے آ جائے. یا زکریہ، اے زکریہ، انا نبشیرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہے یحییٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی اور اس میں نام بھی بچے کا بتا دیا کہ یہ نام ہے. دنیا میں تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد والدین اس کا نام رکھتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام وہ خوش قسمت ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے خود رکھ دیا. سوچیں، اور لم نجعل له من قبل سمیا، اور نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام یا ہم صفت. ہم نام کا مطلب کیا، سمیع کے دونوں معنی ہیں نا، یعنی اس کے نام جیسا کسی کا نام ہی نہیں، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. دوسرا معنی کہ یعنی ایسی صفات والا کوئی اور بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو اتنے بوڑھے والدین سے پیدا ہوا ہو اور بچپن سے ہی جس میں اتنی خوبیاں ہوں، اس قسم کا بچہ، اس یعنی لیول کا پوزیشن والا بچہ، ایسی خوبیوں اور ایسے اخلاق و کردار والا بچہ نہیں کبھی پیدا ہوا. یہ ایسا بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں کس چیز کا دخل ہے، ہم دیکھیں ان کی دعا کا، جو ماں باپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے پھر بھی دعائیں بھی ویسی کرتے ہیں. اب ان کی دعاؤں میں یہ نہیں اللہ خوبصورت بچہ دینا، اللہ ایسا بچہ دینا، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. ان کی دعا میں ہی کیا ہے کہ اللہ جو وارث بنے اس کا، ان کی دعا میں ہی کیا ہے نیکی، تقویٰ، اللہ کو راضی کرنا، اس طرح کی چیزیں. صالح ہوگا تو ظاہر بات ہے نا وہ بھی وارث بنے گا، صالح ہوگا تو پھر ہی وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا نا. تو ہم ٹھیک ہے، ہم بعض دفعہ ہم بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ سے بڑی محبت، دین سے بڑی محبت، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہم صرف دنیا چاہتے ہیں اور دین کا کچھ نہیں. حالانکہ جو خود اللہ کی طرف آنے والے ہوں والدین، اور جو خود واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو سب سے زیادہ یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد میں بھی دین آئے. قالا، اس نے کہا، جب زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو اب دیکھیں ان کی تو اب اتنے زیادہ اوور ویلم ہو گئے ہیں خوشی سے. فرماتے ہیں ربی انا یکون لی غلام، اللہ کیسے ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شک کر رہے ہیں کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسے نہیں ہے یہ بات، بلکہ یہ کہ اللہ کیسے ہوگا ہمارے جیسے انسان. یا ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ کیسے ہے تو مردہ کو زندہ کرے گا، اللہ مجھے دکھا. تو اس میں یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم آپ کو کیا یقین نہیں ہے؟ نہیں یقین ہے اللہ، اطمینان قلب کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کیسے میرا بیٹا ہوگا، یعنی اتنی خوشی کی خبر جب مل جائے تو پھر انسان یہ تھوڑی کہتا اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا ہوگا. اب اس کا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوش ہونا کسی نعمت کے ملنے پہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم تو نعمتیں مل بھی جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے نا کہ ہم بہت متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بس ٹھیک ہے مل گئی تو صحیح. نہیں، اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، خوش ہو اس کے اوپر. اب دوسری طرف دوسری ایکسٹریم چلی جاتی ہے، پھر خوشی میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں ایسے کہ پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں. دونوں ایکسٹریم صحیح نہیں ہیں، مگر دیکھیں خوش ہونے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، کوئی خوشخبری آپ کو ملتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم دنیا دار ہو گئے آئے ہم اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں، ہاں یہ تو بڑی دنیا داری کی بات ہو گئی، پر جنت ہی ملے گی تو خوش ہوں گے، ہم تو نہیں یہاں پہ خوش ہو سکتے. نہیں، خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ان کو یہ خوشی کی اتنی بڑی خبر مل گئی تو اب کیا ہے کہ اب کہہ رہے ہیں اللہ کیسے ہوگا یہ، جیسے ہم بہت ہمیں ایک دم ہماری کوئی بہت ہی بڑی خواہش تھی، بہت ہی. اب دیکھیں ساری زندگی سے انہوں نے اب ہنڈرڈ سے ابو ہو گئے ہیں، ظاہر ہے ساری زندگی بھی تو یہ خواہش ہوگی کہ میری کوئی اولاد ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ بالکل ہی نہیں کبھی کوئی خواہش تھی. اب خواہش تو ہوگی، اب ایک دم سے وہ پوری ہو رہی ہے، وہ جو اتنی عرصے کی خواہش اور اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، تو اب وہ ایکسائٹمنٹ سے کہہ رہے ہیں اللہ کیسے ہوگا یہ، جیسے ہم بولتے ہیں نا ایسے. اچھا، اور جبکہ میری تو بیوی جو ہے آخرہ وہ تو بانجھ ہے، اس کی تو آج تک کبھی اولاد ہی نہیں ہوئی، تو یہ کیسے ہوگا. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور اللہ میں تو خود پہنچا ہوا ہوں اتنے بڑھاپے کو کہ میرا بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ اب یعنی حدوں کو کراس کر چکا ہے، اتنا زیادہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. قال كذلك، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح بس ہوگا. جیسے تمہاری یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کو جوان کیا جائے گا، بیوی کو بھی کوئی جوان کیا جائے گا، کیونکہ بہت بوڑھی عورت تو ویسے مینوپاز کی اس سے گزر چکی ہوتی ہے، اب تو ہاں اس کے اندر ہوتی ہیں کوئی جو، اور خاص طور پہ اب جو ساری زندگی بانج رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہوگا، بس اسی طرح ہوگا جیسے آپ ہیں، ایسے ہی ہوگا جیسے کہا گیا اسی طرح ہوگا. قال ربو کا، کہا تیرے رب نے، اب یہاں پہ بھی کس کو کسی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے. اب ایک دم خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے لیکن اب ایک دم بات کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ فرمایا تیرا رب جو ہے نا ہوا علیہ حین، اس کے لیے یہ بہت آسان ہے، ایفرٹ لیس ہے، کچھ اس میں محنت ہی نہیں ہے، بہت ہی اس کے اندر اس کے لیے اس نے تو کن کہنا ہے, اس نے تو کن کہنا اور ہو جانا, تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے, اس کے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم کیوں کر کے پہلے بات چل رہی ہے, تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی ان کی بات کی کنٹینیوشن ہوتی جا رہی, لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف بات کی گئی, کہا تیرے رب نے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریمائنڈر ہو جائے, ایک یاد دہانی ہو جائے کہ دیکھیں یہ تھی وہ رحمت جو زکریہ علیہ السلام پہ ہوئی, اور اسی طرح آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی اپنی رحمت کرے گا, اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, حالات بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, حین ہے, بہت آسان ہے, اسے کوئی ایفرٹ تھوڑی لگنی ہے اس کی. تو کسی کے بھی حالات دیکھو کیسے ناممکن میں سے اللہ نے ممکن نکال دیا, تو اے نبی آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں, اللہ آپ پہ بھی کرے گا رحمت. اور سب کے لیے یہ میسج ہے, ہم سب کے لیے دیکھو اللہ کی قدرت. آپ کسی بہت بوڑھے کو دیکھیں, اس کی کمر جھک گئی ہو, اس کے بال سفید ہو چکے ہیں, وہ کمزور فرما رہے ہیں, اتیا جیسے سوکھ جاتا ہے انسان, اس طرح ہو چکے ہیں, اس کا سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو, بہت بوڑھی عورت ہو اور وہ ساری زندگی نہیں اس کی اولاد ہوئی ہو, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی اولاد ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں کرنے کے لیے, اس کے لیے سب آسان ہے. اور فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ, اور تحقیق بے شک میں نے تو تجھے بھی پیدا کیا, مِن قَبْلُ اس سے پہلے, وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, تو کیا کوئی چیز تھا پہلے, تجھے بھی تو ہم نے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا, تو کچھ بھی نہیں تھا تو تمہیں پیدا کر دیا, تو اب تو کوئی اسباب ہوں تو پھر وہ تو بات کی, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر نہ سبب کی نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن تم اپنے آپ کو دیکھو, یا میں نے آپ کو بتایا نا تکن تھا, نون گر گیا, یعنی تم اس قدر معمولی چیز تھے, کچھ تھے ہی نہیں, جیسے یہ نون گر گیا نا, تم بھی اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا, اس نون کی طرح کچھ تھے ہی نہیں, جیسے نون کا نام و نشان ہی نہیں آپ. جب اللہ تعالیٰ اس وقت وجود دے سکتا جب کوئی کچھ بھی نہیں تھا, تو اس میں کیا اتنی مشکل ہے, آدم سے تمہیں وجود دیا, تیرے بیٹے کو اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا, کتنی امید افزا بات ہے, کتنی امید افزا کہ تیرے رب کے لیے ہر چیز حین حین. اور آپ دیکھیں ایسی حالات کے اندر جب انسان کوئی چیز ناممکن سمجھ رہا ہوں, اس وقت یہ یقین رکھ لینا کہ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے, اور ایسی دعا کرنا, یہ بھی جس کا ایمان ہو وہی کر سکتا ہے, اور نہ ہمارے جیسے تو لوگ کرتے نہیں, اب تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں, اب تو کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا, دیکھو اللہ نے کس طرح سے ان کے لیے, سمجھ لیں ایک مردہ ہی ہیں آپ اتنے بڑھاپے کے اندر سے, اور کیسے ان کو اولاد دے دی. قال رب اجعل لی آیا, اب وہ ایکسائٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں اللہ کوئی نشانی تو بتا دے, کوئی نشانی تو مجھے اس چیز کی کچھ میرے لیے رکھ دے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, آیا تو کا اللہ تو کلی منا سل سلیال سویا. اب یہ ساری باتیں سورہ آل عمران میں بھی آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا, تین راتیں, تین راتوں کا مطلب تین دن بھی ہے, وہاں پہ ایام آیا یہاں پہ لیال آیا. سویا یعنی اسٹریٹ اسٹریٹ تھری ڈیز جو ہے نا آپ بات نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا, سویا کا معنی صحیح سالم, بالکل ٹھیک ٹھاک, ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی لکنت ہو گئی, کوئی جس کو کہیں گے کہ بول نہیں سکتا جو انسان ہے, گونگے ہو گئے, گونگے نہیں ہوں گے آپ, بالکل صحیح سلامت ہوں گے, تندرست ہوں گے, کوئی بیماری نہیں ہوگی, پھر بھی آپ بول نہیں پائیں گے, تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ایک معجزہ دکھایا, سبحان اللہ, دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. معجزہ دیکھیں آپ, وہاں پہ کوئی سبب ہی نہیں ہے, اور اللہ نے فرما دیا تمہارا بیٹا ہوگا, یہاں پہ ہر سبب ہے، زبان بھی ویسے ہی ہے، جسم بھی ویسے ہی ہے، ذہن بھی ویسے ہی ہے، طاقت بھی ویسے ہی ہے، سب چیز ہے، لیکن تم بول ہی نہیں سکو، کیونکہ اللہ جب چاہے بغیر سبب کے کچھ ممکن کر دے، اور اللہ جب نہ چاہے تو چاہے تمہارے پاس جتنے مرضی اسباب ہو جائیں، تم کتنی بھی کوشش کر لو وہ چیز نہیں ہونی، اسباب تو یہاں پہ فل ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دی نہیں بول سکو گے، نہیں بول سکتے۔ سبحان اللہ، دو کنٹراسٹ آ گئے نا، فخر آ جان تو نکلا اللہ قوم ہی اوپر اپنی قوم کے، یعنی وہ باہر نکلے، اب کیونکہ کہا جاتا ہے محراب میں وہ عبادت کر رہے تھے، اس وقت دعائیں کر رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم میں نکلے ہیں، من المحراب، محراب سے، اب جہاں پہ عبادت خانہ تھا ان کا، وہاں سے نکلے ہیں۔ یہ بھی بعض تفسیروں میں آتا ہے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانے آئے ہیں تو یہ باہر آئے، فاوحا الیہم، تو وہی کی ان کی طرف، مطلب کیا، اشارہ کیا، یعنی اشاروں میں سمجھا دیا ہوگا نا ان کو، جیسے ہم اشاروں میں کہہ دیتے ہیں، ان سبحو، کہ تسبیح کرو، بکرات و عشیہ، صبح اور شام۔ ہم سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ تو کچھ نہیں بول سکیں گے سوائے اشاروں کی، سائن لینگویج سے رمز سے بات کر سکیں گے آپ، اور آپ تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں اور تسبیح کریں صبح شام، وہاں پہ ان کو کہا گیا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی یہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا تسبیح کرو صبح شام، اس کا مطلب خود بھی تسبیح کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی تاکید کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ویٹ کیا، اب میرا بیٹا پیدا ہوگا پھر میں اس کو یہ سکھاؤں گا کہ تسبیح کرنی چاہیے، پھر میں اس کو سکھاؤں گا تو پھر وہ آگے لوگوں کو سکھائے گا، جتنی جو اس وقت ان کی کیپیسٹی اور جتنا ان کے پاس اس وقت ہے اس کو ہی لوگوں تک تو دے ہی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح پہلے انتظار میں بیٹھ جائیں، پہلے پرفیکٹ حالات ہوں گے نا تو پھر میں کوئی کام شروع کروں گی، ابھی کیا فائدہ ان کو کچھ بتانے کا، ابھی کیا فائدہ کچھ دینے کا، ابھی کیا فائدہ یہ کرنے کا، نہیں، جو حالات ہیں، جو اس وقت کی سچویشن ہے، اس میں ہی جتنا آپ کے پاس موقع ہے اتنا کر لو، ڈونٹ ویٹ فار پرفیکٹ سچویشن۔ اب انہوں نے دیکھے ہم کو ولی چاہیے اس لیے نا کہ دین کا کام لے کے چلے آگے، تبلیغ کرے دین کی، دعوت دے آگے لوگوں کو، ابھی کیا ہے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، اچھی بات کا بتائے لوگوں کو، ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں انہوں نے اس وقت ہی بتا دیا، اب انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ بیٹا اب تو آنے ہی والا ہے کوئی بات نہیں، وہ ہی آگے ان کو یہ ساری تسبیحوں کا اور ان کا بتا دے گا، نہیں۔ اور دوسری ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دیتا ہے نا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، اس میں بھی کیا ہے کہ جب فتح ملتی ہے، جب اے نبی آپ دیکھیں لوگوں کو جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی بڑی اب آپ کو کامیابی مل گئی، تو اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے مومن کا طریقہ خوشیوں کے وقت، یہ نہیں کہ بس ڈھول والے کو بلا لو اور ناچ ناچ کے بدحال ہو جاؤ، یہ تو کوئی طریقے نہیں ہے، یا اتنے خوشی سے دیوانے ہو جاؤ کہ ہر حدیں پار کر لو اور پارٹینگ اور اس کے اندر اتنا لگ جاؤ کہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے آپ بالکل ہی اللہ کو بھول جاؤ، اور جو نعمت دینے والا ہے اس کو تو یاد رکھو، ہم بالکل دیوانے ہو جاتے ہیں اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، اور ڈرتے نہیں ہیں اس وقت بھی، خوشی کے وقت بھی، کہ اگر اللہ چاہے تو اسی وقت اس خوشی کو واپس لے لیں، کتنی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اللہ معاف کرے گا کوئی خوشی کے وقت میں ایک دم اس گھر میں کچھ ایسی آفت آ جاتی ہے، وہ تو اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، اور جھک جانا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور زیادہ کر دینی چاہیے، دیکھیں بکرا تم یا صبح شام کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد سین بدل گیا، اب یہاں تک یہ بات ہو گئی، اب سین نیکسٹ سین آپ کو دکھایا گیا جس میں ہے نا کہ دیکھیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ٹو مچ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو کام نہیں دینی، جن سے آپ کو نصیحت نہیں ہے، ان کو ایسے ہی جسٹ اسٹوری ٹائپ مینشن نہیں کیا گیا، کوئی افسانہ ناول تو ہے نہیں کہ بھائی ہاں وہ چلا وہ اٹھا وہ بیٹھا وہ چلا اس نے دروازہ بند کیا پھر دیکھا پھر ادھر، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، جو جو چیز آپ کو کام آ سکتی ہے وہ بتائی گئی جس میں آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اب دوسرا سین جو کیا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوئی بات فرما رہے ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات فرما رہے ہیں. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، کتاب کو تھام لو، پکڑ لو، ہولڈ کرو اس کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اب آپ دیکھیں، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو کتاب، جو کتاب اس وقت کون سی کتاب تھی؟ تورات. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں نا، بعد میں انجیل تو آئی ہے، تورات تھی. تو ان کو فرمایا گیا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. وہ زمانہ کیا تھا، اس وقت کیا حال تھا، جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا، بنی اسرائیل کا، ان کے علماء کا بھی، کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں اور بس بوجھ ہی بوجھ ہیں وہ کتابیں، علم وہ بوجھ ہے، عمل میں کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو وہ حال تھا. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کتاب کو قوت سے تھامیں، قوت سے، مضبوطی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف آپ نے سیکھنا نہیں ہے کتاب کو، اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. حضرت علی نے فرمایا ہے نا کہ قرآن والا وہ ہے، وہ نہیں ہے صرف کہ جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے، قرآن والا وہ ہے کہ جو پھر اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے امر اور نہیں کو مانے اور اس کے اوپر یقین کرے، یہ ہے اس کا حق دینے والے. صرف یہ پڑھ لینا، جیسے ہم نے آج کل بنایا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے، خیر اب تو یہ بھی ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بس بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے اوپر صرف زور ہے، ناظرہ پڑھانے پہ زور ہے، اور اس کے بعد یہ بہت ہم حد کر دیں گے تو پھر حفظ کے اوپر ڈال دیں گے. لیکن سمجھنا اس کو، جو اس کا حق ہے اس کتاب کا، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں کہ اس میں کیا لکھا. اور اب تو حالات اتنے ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ان کے بچے قرآن صحیح پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ بھی فکر ختم ہو چکی ہے. تو کوئی ایک چیز کو لے کے ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں صحیح ہے. ایک اور بات یہ بھی نہیں صحیح ہے کہ ہم رٹتے جائیں، ترجمہ رٹتے جائیں اور اس کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو، اور جب پڑھیں تو اتنی غلطیاں ہوں کہ کہیں غزالی کا ہے تو غزالی کی کہہ دیا، غزالی کی ہے تو غزالی کا کہہ دیا، کہیں کچھ، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا بلغ تو ہے تو بلغتا کہہ دیا. اب اس طرح کی اگر غلطیاں ہونے لگیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور ویسے ہم لیکچر سنتے جا رہے ہیں، روز کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، لوگ روز یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا ہی نہیں آ رہا کہ زیر زبر کی غلطیاں تک ہماری نکل رہی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کتاب کو قوت سے پکڑنا، مضبوط پکڑنے کا مطلب ہاتھوں سے پکڑ کے تھام کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کو حق ادا کرنا، اس کے تمام حقوق پورے کرنا. اور اس کے حق ایک نہیں ہوئے، صرف پڑھنا نہیں ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کو تدبر کرنا بھی ہے، اس کو حفظ بھی کریں، پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں، پھر اس کو آگے تک بھی پہنچائیں. پہلی چیز ان کو یہ کہی گئی، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے اس کو، کیا دیا؟ الْحُکْمَ، حکمت دی، صَبِيَّ، جب ابھی وہ بچے ہی تھے، یعنی بچپن میں ہی ان کو نبوت مل گئی تھی، بچپن میں کتاب کی سمجھ مل گئی تھی. جب باپ نے بھی دیکھیں ارادہ ہی یہ باندھا ہوا، نیت ہی یہ تھی، اور صرف نیت نہیں تھی، ظاہر وہ سچے لوگ تھے، اور وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، تو جیسے ہم لوگ تو اکثر دعا مانگتے ہیں اس کے بعد یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ میں نے اللہ سے مانگا کیا تھا، وہ چیز مل گئی، بس خوشی میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ سارے پرومسز ہی بھول گئے جس سے جو ہم نے اللہ سے کیے تھے کہ ہم کیوں یہ چیز چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی یاد ہی نہ ہو کہ دین کے لیے مانگا تھا یا کیا. ایسا نہیں تھا، باپ نے تو مانگا ہی اس لیے تھا کہ اللہ ایسا ہو جو اس کی یہ وراثت لے کے چلے. تو ظاہر ہے جب پھر دین آگے سکھایا ہوگا نا، تو ہمیں دیکھیں یہ صورت سکھا رہی ہے کہ ماں باپ آگے کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں دین. تو انہوں نے بچپن میں ہی ایسے تھے، دیکھیں ان کا ایک واقعہ آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ بچے جو تھے کھیل وغیرہ رہے تھے، تو انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ کھیلیں، تو وہ فرمانے لگے کہ ہم کھیلنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے. یعنی اتنی سمجھداری تھی اس وقت، حکم کا مطلب میچیورٹی بھی ہے کہ کئی لوگوں کو، جیسے آپ دیکھیں نبوت بھی ملی تو نبوت کی ایج بھی ایک 40 سال کی عمر ہے کہ وہ میچیورٹی کی ایج آ جاتی ہے، اور کئی لوگ تو خیر اللہ ہی معاف کرے کہ وہ 70 سال کے بھی نہیں ہو کے میچور ہوتے، اس وقت بھی بچوں والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو لیکن ان کو بچپن میں ہی میچیورٹی مل گئی، اور یہ میچیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کر لینا اور بڑے بن کے بیٹھ جانا، یہ نہیں، بلکہ دین کی میچورٹی، سمجھداری، جس کو کہ اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے وہ. اور ان کے لیے ظاہر ہے تورات ایسی تھی جیسے ہمارے لیے آج قرآن ہے، یعنی ان کے وقت کا قرآن جو تھا وہ تورات تھی. تورات کو انہوں نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تورات کو قوت سے پکڑو. جب تورات کو پکڑا تو آگے فرمایا ہے کہ پھر ہم نے ان کو دیے ہے حکم. تو اس کا مطلب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آج بھی ایسا چاہتا ہے، اس امت کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ جو آج بھی ایسا چاہتا ہے کہ اس کو حکم ملے، تو پھر وہ بچپن سے ہی یعنی کتاب کو قوت سے تھامنے کے لیے کوششیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دیں گے. یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے اگر کوشش کریں کہ یہ چھوٹے ہوتے سے ہی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکمت عطا فرما دے گا. حکمت میں دانائی، حکمت میں سمجھ بوجھ، حکمت میں صحیح فیصلہ کرنے کا کی ایک یعنی اللہ تعالیٰ جو صفت دے دیتا ہے، ایک صحیح فیصلہ کرنے کی ایک ایبلٹی دے دیتا ہے، وہ آ جائے گی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ 3 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے تورات پڑھ لی تھی، اور سات سال کی عمر میں تورات کے ماہر ہو گئے تھے، تو عام بچوں کی طرح تھے ہی نہیں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتا ہی نہ ہوں، ہم نے دی پھر اس کو. لیکن آپ یہ دیکھیں، دی تو اللہ نے، مگر پیچھے والدین کی دعائیں کیسی تھیں اور والدین کی محنت پھر کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی جب ایسی دعائیں کریں گے اور ساتھ ایسی محنتیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی ضرور. اور یہاں پہ اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں. وہ حنان اور حنان، اور یہ آپ کو یہ بات بتا دوں، حنون نون سے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سافٹ کے لیے بھی آتا ہے، جو محبت، شفقت، رحمت، سوز و گداز، اس سب کے لیے آتا ہے. اس سے آپ کو یہ بتاؤں کہ حنین، حنین ہا کے ساتھ یہ جو نام ہے، یہ بڑا پیارا نام ہے. اگر کسی نے نام رکھنا ہو کسی بچی کا، حنین، تو حنت المرأة لوالدها، یہ آتا ہے عورت کا حنہ، یعنی اس کی شفقت اپنے بچے کے لیے، لوالدها، اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو شفقت ہے نا، جو وہ بے چین ہوتی ہے، جو وہ اس کے لیے یعنی سوز اور نرم دلی رکھتی ہے اپنے دل میں، کہ سارا دن اس کا دھیان بچے کی طرف ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ بچے جب چھوٹے ہوتے، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے ذہن سے یہ فکر چلی جائے کہ بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو تھے نا حنان تھے، یعنی یہ کیسے تھے کہ ہر وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف ہی لگا رہتا، جیسے ماں کی فکر اس طرف ہی ہے نا، بار بار جا جا کے اس کو دیکھے گی، بار بار کرے گی کیا ہو رہا ہے کیا. اب یہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، بار بار اس کے ذکر کی طرف آتے تھے، سبحان اللہ. اور انسانیت کے لیے بھی بڑے نرم تھے، بڑے شفقت والے تھے، بڑے سوز و گداز رکھنے والے تھے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے فرمایا مل دنا، یہ تو انسان تو کسی میں ڈال ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو مل دنا فرمایا کہ ہماری طرف سے، اس لیے کہ دیکھیں صرف کتاب کو سیکھ لینا ایک بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اگر انسان کے اندر نرمی نہ ہو، شفقت نہ ہو، انسانیت کے لیے خیر خواہی نہ ہو، انسانیت کے لیے ایک رحم کا جذبہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کام کرے گا دین کی خدمت کا؟ تو لوگ بھاگ ہی جائیں گے اس سے. اور آپ دیکھیں کہ آگے فرمایا وہ زکاتن، اور دوسری ان کی کوالٹی کیا، تیسری، بلکہ کون سی کوالٹی ہم کہیں کہ ایک تو حکمت ان کے اندر، پھر حنان، پھر زکات. زکات نے بتایا اندر کی پاکی، یہ صرف باہر سے ہی ایسے نہیں تھے کہ نرم لوگوں کے ساتھ، یا بار بار اللہ کا ذکر کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف دوڑنے والے اور پلٹنے والے، صرف یہی نہیں تھے، بلکہ کیا بھی تھے کہ اندر سے بھی پیور، اندر سے بھی دل بالکل صاف ہر ایک کے لیے. کتنے پیارے بچے تھے یہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی خوبیاں بیان فرمائی ہیں نا. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ انسان دل کا بھی صاف ہو. دیکھیں اوپر اوپر سے تو بہت لوگ حسن اخلاق کے بڑے بڑے یعنی علم بردار بن جاتے ہیں، اور بڑے جیسے اخلاق انہیں پہ ختم ہوا ہے، لیکن دوسرا پلٹتا ہی ہے تو اس کی برائیاں شروع ہو گئی، اور وہ تو ایسا ہے اور فلاں تو ایسا ہے، اور دل صاف نہیں ہوتے اوپر اوپر کے اخلاق، پھر بھی ہم ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیکوریٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے آگے، لیکن اندر کی صفائی بہت ضروری ہے. جیسے ایک بزرگ نے کسی سے کہا کہ دیکھو برتن جو گندا ہوتا ہے اس کو کہاں سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے, کہاں سے زیادہ مانجا جاتا ہے, اندر سے. باہر سے بھی صاف کرتے ہیں آپ, لیکن زیادہ صفائی کہاں سے ہوتی, اندر سے. اسی طرح دل کا برتن, یہ اندر سے زیادہ صاف کرنا ضروری ہے. وہ کیا آپ باہر سے بھی کریں گے, یہ نہیں کہ ہمارا تو دل بڑے اچھے ہیں. اب ہمارا کیا دعوے ہوتے ہیں, دل تو میرا بڑا اچھا ہے, مائنڈ نہ کرنا, میرا دل بڑا اچھا ہے. لیکن باہر سے میں لوگوں کو تیر برساتی ہوں, اپنی باتوں سے تانے دیتی ہوں, لوگوں کو برا بھلا کہتی ہوں, لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتی ہوں, ان کو ہرٹ کرتی ہوں, اور بس کہتی رہتی ہوں دل میرا بڑا اچھا ہے, دل میرا. اب دل کے کیا دعوے کرنے, دل اگر اچھا ہے تو پھر زبان بھی پھول برسائے نا. یہ تھوڑی کہ دل اچھا ہے اور آپ دعووں میں بتائیں, آپ دل کے اندر تو گھس کے کسی نے نہیں دیکھنا کہ آپ کا دل کتنا اچھا ہے. تو دل اگر اچھا ہوگا تو ضرور زبان بھی اچھی ہو جائے گی. تو وہ تھے پاکیزہ, ظاہری طور پہ بھی نرم تھے, دل کے بھی اچھے تھے. اور یہ گواہی کون دے رہا ہے, رب دے رہا ہے. خود نہیں وہ اپنی باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں دل کا بڑا اچھا ہوں, جیسے ہمارے دعوے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ ہی گواہی دے کسی کے لیے تو کیا, ورنہ خود دعوے کرتے رہنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وکان تقیہ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا ہی پرہیزگار تھا, یعنی بڑا اپنے آپ کو چیک رکھنے والے کہ میں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ جس سے یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ کی, قتادہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے, چھوٹی بات ہو یا بڑی بات کبھی نہیں نافرمانی کی تھی, حتیٰ کہ کبھی کسی عورت کی طرف بھی بری نظر سے نہیں دیکھا تھا. اور مجاہد کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پتے ہوتے تھے اور رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشان پڑ چکے تھے. سبحان اللہ, اتنا روتے تھے اللہ کے آگے. اب یہ رونا بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم نے پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے, اور بہت ہی رقیق القلب کون سے صحابی تھے جو بہت رویا کرتے تھے. ابوبکر صدیق, ان کی یہ صفت آتی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کے آگے رونا, یہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے. انسانوں کے آگے نہ رو, اللہ کے آگے رو. تو یعنی انہوں نے اپنی ہمیشہ پاکی کے ساتھ رہے, کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا. اگر ان کو کسی سے ملاقات کا شوق تھا تو صرف اللہ سے ملنے کا شوق تھا. اب دیکھیں زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا ہی دین کے لیے تھا, تو اللہ نے پھر خوبیاں بھی اس کے مطابق ہی عطا فرمائی نا. ظاہر ہے پھر اگر دین کے لیے اس کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلڈ ان کر کے دی ہیں یہ چیزیں, کہ ایسے تھے وہ. سبحان اللہ, کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ کام بھی نہیں ہو سکتے نا. اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم جو جب دین کا کام کرنا چاہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور کوئی چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے اور اللہ کا پسندیدہ بنے اور رضیہ بنے, رضیہ وہ رضیہ تھے نا, تو اس کے اندر پھر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ کتاب کو قوت سے پکڑے, اس کے اندر نرمی ہو, وہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتے, لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا ہو, لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ نرمی کی اتنی بڑی کوالٹی ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے, نرمی کو پسند فرماتا ہے, اور نرمی پہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پہ نہیں کرتا, اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں کرتا جو چیز سے جو اللہ تعالیٰ نرمی سے عطا کرتا ہے. یعنی آپ کے اندر اگر نرمی ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا نا وہ کسی اور کوالٹی کی وجہ سے نہیں دے گا. اور ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا تھا نا, مڈ آف دا قرآن میں لفظ کیا ہے, ولیتلطف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم ہو گیا نا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. اور ہمارے اندر نرمی ہی نہیں ہے آج, سختی سختی ہر ایک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے نا تو اس کے اندر نرمی کو ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ, نرمی آ جاتی ہے اس خاندان میں ہی, نرمی آ جاتی ہے. تو ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہے, سختی ہے زبان میں ہے, رویوں میں ہے, ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ نرمی جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی جو ہوتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زینت دار بنا دیتی, اور جس چیز سے نرمی نکل جائے اس کو عیب دار کر دیتی. چاہے اس کے بعد ہم جتنا بھی کہتے رہے ہمارے دل بڑے اچھے ہیں, وہ نہیں ہے, عیب دار ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو یہ اتنی پیاری حدیث ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے, کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے. سبحان اللہ, وہ جہنم پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے, جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی نہیں. علی کل قریب حین سہل, ہر اس انسان کے لیے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے, یعنی لوگوں کو ایکسیسیبل ہے, اسے تک ایسے نہ ہو کے پہنچنا ہی ناممکن. نمبر ٹو, نرمی کرنے والا, جینٹل ہے لوگوں کے ساتھ, اور آسانی کرنے والا, ایزی گوئنگ انسان, ایزی گوئنگ بنے لوگوں کے لیے, مشکل نہ بنے. اور یہ دیکھیں, حنان ہے, نرم ہے, زکات, پاکیزہ, دل بھی صاف, تقیہ, متقی, اور ہمیشہ ہی متقی. یہ نہیں کہ ایک دن در سن لیا تو متقی بن گئے, اگلے دن سب بھول گئے, نہیں. کلاس میں بیٹھے تو بہت متقی ہیں, اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں جب شادیاں ہوں تو پتہ ہی نہیں کہ کبھی کوئی تقویٰ بھی کوئی چیز ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا متقی ہونا, وہ کانا تقیہ, وہ ہمیشہ ہی ایسے تھے, ہمیشہ ہی, یعنی کنٹینیوٹی ہے ان کی اس میں, آل دا ٹائم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا کہ جو ہے نا میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراضگی کا سبب بنے. تو یہ جو ان کے اندر تڑپ, محبت انسانیت کے لیے, پھر ان کے اپنے اندر کے جو اخلاق تھے, تو ظاہر و باطن کا فرق نہیں تھا نا جب زکوٰۃ ہوگی. تو وبرم بوالدیہ, اور نیکوکار اپنے والدین کے, والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے, یہ اگلی ان کی صفت ہے. یعنی اصل میں یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ہم میں سے اکثر لوگ میں کمی ہے, اس لیے کیونکہ نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا بھی, زکوٰۃ ادا کر دینا, یہ حج عمرے کر لینا, یہ بھی آسان ہو جاتا ہے, لیکن نیکی کرنا والدین کے ساتھ, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, جبکہ والدین تو آپ باہر کے لوگ تو آپ کو پھر بھی بڑھا چڑھا کے تعریفیں کر دیں گے, والدین تو صحیح طرح آپ کو ٹھیک بھی کریں گے, درست بھی کریں گے, باتیں بھی کہیں گے, ڈانٹیں گے بھی, اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور اچھا رکھنا اور ہمیشہ اچھے رہنا, یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ برن بہت زیادہ نیک, بہت زیادہ ان کے ساتھ نیکی کرنے والے. میں نے پتا ہے نا, بر جو ہوتی ہے نا وہ ہائی لیول کی نیکی کو کہتے ہیں, تو بہت زیادہ نیکی کرنے والے اپنے والدین کے ساتھ, رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ہی والدین کے ساتھ, ان کا اتنا خیال رکھتے تھے. حالانکہ ان کے والدین کیسے ہیں بتائیں, کیسے ان کے والدین, بہت اولڈ ایج میں, اور جب بہت اولڈ ایج کے والدین ہو, جو والدین ذرا ینگ ہو وہ تو بچے کو پھر بھی ڈانٹ ڈونٹ کے ادھر بٹھا دیں گے, جو بےچارے اولڈ ہو جاتے ہیں وہ تو خود ہی نہیں کچھ کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اولڈ ایج میں جا کے, یعنی جو والدین جن کی اولادیں ذرا دیر سے ہوں, یا پھر پوتے پوتی ہیں, نواسے نواسی ہیں, ان کو وہ کہاں کچھ کہہ سکتے ہیں, وہ ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں, آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کیا ہمیں سمجھائیں گے, ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں. تو وہ جو اولڈ ایج ہے اس کے اندر بڑا آسان ہے کہ ان کو ان کے اوپر ذرا روب جما کے اور ان کو چپ کر کے بٹھا دیا جائے, یا ان کو اگنور کر دیا جائے, یا ان کی نہ مانی جائے, وہ بےچارے کیا کر لیں گے, تو بوڑھے ہیں. اس ایج میں بھی وہ ان کے ساتھ نیکی کرنے والے, اور اولڈ ایج میں انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, اولڈ ایج میں انسان بچہ بن جاتا ہے, یہاں ادھر ادھر کی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو کہ نہیں یعنی عقل کو سمجھ میں آ رہی ہوتی. تو لیکن وہ اس وقت بھی والدین کے ساتھ بہت زیادہ اچھا کرنے والے. تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اور پھر بتایا یہاں پہ صرف یہی نہیں بلکہ ولم یکن جبار ناسیہ, اور وہ ان کے اوپر جبار نہیں تھے والدین پہ, نہ نافرمان تھے ان کے. سبحان اللہ, اب جبر کا یہاں پہ مطلب سمجھ آ رہا ہے, یعنی ان کے اوپر باس اراؤنڈ نہیں کرتے تھے کہ میرے والدین اب بوڑھے ہیں تو میں جو باسی ہو جاؤں, کیونکہ اکثر جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اولاد ان کی باس بن جاتی ہے, ان کو اتنا پش کرتے ہیں کہ یعنی جو اپنی بات منوانی ہے وہ ہی بنوا کے ہٹتے ہیں, اپنی مرضی ان کے اوپر ٹھونستے ہیں. اور نہ ہی نافرمان تھے, اور نافرمانی بھی نہیں انہوں نے کی. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں جہاں بیان فرمائی ہیں نا وہاں پہ نیگیٹو چیزوں کی نفی بھی کی ہے کہ ایسے بھی نہیں تھے ایسے بھی نہیں تھے. بلکہ دیکھیں نا کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں بڑے نیک ہیں بڑے فلانا بہت نیک بڑا نرم بڑا وہ, لیکن جب ماں باپ کے ساتھ رویہ دیکھیں تو بالکل الٹ. تو یہ ایسے نہیں تھے کہ نافرمان ہو. اور اسی لیے علماء کی نصیحت ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اور جان لو اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں, یعنی اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر والدین ناراض ہو, اور اللہ کی رضا ان کی رضا میں. جب اور اللہ کی رضا تمہیں مل نہیں سکتی جب تک کہ تم ان کو راضی نہیں کر لیتے. یہ علماء کا قول ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے. ہمارے رویے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ فکس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کیسے بچے تھے؟ ایسا بچہ کسی کا ہو تو وہ والدین کتنے سکھی ہوں اور کتنی دعائیں نکلیں ان کے دل سے. دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جو سکون دینے والا بچہ ہے والدین کو, دیر سے ملا لیکن سکون کا باعث بن رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ کوئی بچہ والدین سے نیک سلوک کرے. اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا. اور ہم اس سے ہم سب کو اس چیز میں دیکھنا چاہیے, یہ ساری کوالٹیز ہم لکھ لیں اور یہ سوچیں, کیونکہ ہم سب کو شوق ہے ہم آگے کام کریں آگے کام لے کے چلیں, مگر اگر ہمارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں, اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی کا جذبہ نہیں ہے, شاگردوں کے لیے نہیں ہے, ہمارے اپنے گھر میں ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں, تو پھر ہم اس طرح سے افیکٹو کام بھی نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ بد اخلاق ہوتے, اگر آپ سخت دل ہوتے, تنخو ہوتے, تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے, کوئی آپ کے پاس بھی نہ آتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کے پاس سے بھاگ جاتے اگر ان کا اخلاق ایسا ہوتا, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم بدخو ہوتے رہیں, بد اخلاق ہوتے رہیں, سخت ہوتے رہیں لوگوں کے ساتھ, اور لوگ ہمارے پاس بھاگ بھاگ کے آئیں گے؟ ہاں, ہم جو مرضی کسی کو بے عزت کر دیں, کسی کو کھڑا کر دیں, نکال دیں کسی کو اپنی مجلس سے, کچھ بھی کر دیں, تو لوگ بھاگ بھاگ کے ہمارے سے دین سیکھیں گے؟ لوگوں کو ذلیل کریں یا کچھ بھی کریں, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی اس قرآن میں کہ اگر آپ ہوتے اس طرح کے, تو اس کا مطلب ہے آپ ایسے نہیں تھے. اگر آپ کی شخصیت ایسی ہوتی تو انہوں نے بھاگنا تھا, لیکن آپ کی شخصیت رحمت تھی لوگوں کے لیے. اس کا اعتراف تو دشمن بھی کرتے تھے, نرم تھے آپ لوگوں کے لیے. اور یہ ایک مسٹ کوالٹی ہے جو کہ کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے اگر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. وسلام علیہ یوم ولد, اور سلام ہو اس پہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہو اس پہ. کس پہ؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ یحییٰ علیہ السلام کی طرف. سبحان اللہ. یوم ولد, جس دن وہ پیدا ہوا, و یوم یموت, اور جس دن وہ فوت ہوگا, اور یوم یبعث حیا, اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. یہ تین حالتیں ایسی ہیں جب شدید وحشت کی حالت ہوتی ہے. اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دن بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا, اس کے لیے پیدائش کا مرحلہ ایک مشقت کا ہوتا ہے, اور ایک بالکل نیو ورلڈ میں آتا ہے, وہ بالکل پہلی دفعہ سانس لیتا ہے زمین پہ, اس دنیا میں اس کی سراؤنڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہے, بالکل نئی جگہ پہ آیا ہے. اسی طرح جس دن انسان مرے گا, اس دن بھی وہ دن بھی بڑا ایک مشکل دن ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک بالکل نئی مخلوق, نیا عالم, برزخ, نئی جگہ, نئی سرکمسٹانسز, سب کچھ ڈفرینٹ ہے نا. اور جس دن انسان حشر میں کھڑا ہوگا وہ بھی ایک بڑا مشکل دن ہے, بڑی وحشت کا مقام ہے, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی افراتفری ویسی ہے, وہ تو بالکل ہی ایک نئی دنیا جس کا کبھی بھی نہیں اس نے کبھی ایکسپوجر اس کو ہوا. یہ تینوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام دیو اس پہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو یحییٰ علیہ السلام کتنے پسند تھے.
اللہ ان کے جیسے کردار اور اخلاق ہمیں عطا فرما. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن فوت ہوئے یہ شہید فوت ہوئے تھے, اور جس دن پیدا ہوئے وہ بھی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں لایا. یعنی سلامتی کیا, یہ ان کے آنر کے لیے بھی ہے کہ اکرام ہو ان کا, ان کے لیے آنر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلامتی ہو ان کے اوپر. اور جس دن پیدا ہوئے, جس دن مریں گے, اور جس دن قیامت میں اٹھیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے, آپ مجھ سے بہتر ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا, آپ مجھ سے بہتر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میں نے تو اپنے آپ پہ خود سلام کہا ہے. آپ آگے پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ پہ خود سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود سلام فرمایا. اب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی پھر بڑائی بیان فرمائی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سلامتی فرما دیں اس دنیا میں,